بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين صدق الله العلي العظيم
عظیم اور دائمی رحمتوں والے خدا کے نام سے۔ اور نوح نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ پروردگار، میرا فرزند میرے اہل میں سے ہے اور تیرا وعدہ اہل کو بچانے کا برحق ہے اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ ارشاد ہوا کہ نوح، یہ تمہارے اہل سے نہیں ہے، یہ عمل غیر صالح ہے، لہذا مجھ سے اس چیز کے بارے میں سوال نہ کرو جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تمہارا شمار جاہلوں میں نہ ہو جائے۔ نوح نے کہا کہ خدایا، میں اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ اس چیز کا سوال کروں جس کا علم نہ ہو، اور اگر تو مجھے معاف نہ کرے گا اور مجھ پر رحم نہ کرے گا تو میں خسارے والوں میں ہو جاؤں گا۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، قائم رضوی کا سلام قبول کیجیے۔ ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے، سورہ ہود کی آیت 45 سے 47 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب احمد میرزادہ۔ ہماری نشریات آپ میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹز پر سماعت فرما رہے ہیں، انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے urdu.sehar.tv.ir۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل آپ نوٹ فرما سکتے ہیں، ابھی کچھ ہی دیر میں آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیں گے۔ پروگرام گرد و پیش کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی، نعت کے بعد پروگرام استقامت پائیدار پیش کیا جائے گا، جس کے بعد پروگرام ہوگا آئینۂ صحافت۔ آئینۂ صحافت کے بعد ہم آپ کو ایک دوسرا پروگرام سنوائیں گے، ایرانی فن تعمیر۔ اس کے بعد خبروں کا دوسرا بلیٹن پیش کیا جائے گا، خبروں کے دوسرے بلیٹن کے بعد ایک بار پھر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی، اس کے بعد پروگرام ہوگا یادوں کے جھروکے۔ یادوں کے جھروکوں کے بعد ایک دوسرا پروگرام ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، خلقت کی رانائیاں، اور اس کے بعد خبروں کا تیسرا بلیٹن پیش کیا جائے گا۔ سامعین، ہمارے آج کی مجلس کا اختتام جس پروگرام پر ہوگا اس کا عنوان ہے انداز جہاں۔ تو سامعین، یہ تھا ہمارے آج کے پروگراموں کی فہرست۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، پروگرام گرد و پیش میں سب سے پہلے آپ سماعت فرمائیے عالمی خبریں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حسین اختر حاضر خدمت ہے، سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کا خلاصہ۔ ہم امن چاہتے ہیں، ایٹمی اسلحہ نہیں بنا رہے، لیکن پرامن ایٹمی سرگرمیاں پوری قوت سے جاری رہیں گی، صدر مملکت ڈاکٹر مسعود پزشکیان۔ ہندوستان سے مذاکرات ہوئے تو تین موضوعات، کشمیر، دہشت گردی اور پانی پر بات ہوگی، پاکستان کے وزیر دفاع کا بیان۔ ہند پاک جنگ بندی، ہندوستان میں شہری ہوا بازی کے لیے بند سبھی ہوائی اڈے کھول دیے گئے۔ اور افغانستان میں برطانوی افراد کی جارحیت کے چشم کشا انکشافات۔ اور لیجیے اب خبریں تفصیل سے، ملاحظہ فرمائیے۔ ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے دنیا کے ساتھ پرامن معاملات پر مبنی اسلامی جمہوریہ ایران کی اصولی پالیسی پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہم اس لیے مذاکرات کر رہے ہیں کہ امن چاہتے ہیں، ایٹمی تنصیبات ختم کرنے کی بات کی گئی ہے جو ہمارے لیے ہرگز قابل قبول نہیں ہے۔ صدر مملکت نے اتوار کو کابینہ کے اجلاس سے خطاب میں کہا ہے کہ ہم امریکہ کے ساتھ بالواسطہ مذاکرات میں سنجیدگی کے ساتھ سمجھوتے کے لیے کوشاں ہیں، اور یقین دلا سکتے ہیں کہ ایران کبھی بھی ایٹمی اسلحے کے لیے کوشاں نہیں رہا اور آئندہ بھی نہیں ہوگا۔ انہوں نے اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ اسلامی جمہوریہ ایران ایٹم بم بنانے کی فکر میں کبھی نہیں رہا، کہا کہ یہ کام ہمارے اعتقاد کے مطابق غلط ہے اور رہبر انقلاب اسلامی کے فتوے کے مطابق ایٹمی اسلحہ بنانے کا ہر اقدام حرام ہے۔ صدر مملکت نے کہا کہ ایٹمی تنصیبات ختم کرنے کی بات کی گئی جو ہمارے لیے ہرگز قابل قبول نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ مختلف شعبوں من جملہ دواؤں، علاج، معالجے، زراعت، ماحولیات اور صنعت میں ایٹمی ٹیکنالوجی کا استعمال ہے اور ہم پرامن ایٹمی سرگرمیاں پوری قوت کے ساتھ جاری رکھیں گے۔ صدر ڈاکٹر مسعود پزیشکیان نے کہا کہ دنیا کے ساتھ پرامن معاملات اسلامی جمہوریہ ایران کی اصولی پالیسی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم اس لیے مذاکرات کر رہے ہیں کہ امن چاہتے ہیں، ہمارا ملک علاقے میں امن و سلامتی چاہتا ہے۔ صدر ایران نے کہا کہ ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ علاقے کے ممالک ایک دوسرے کے بھائی ہیں، باہم امن و خلوص کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں اور اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی دنیا کے اس کونے سے آئے ہمارے لیے کام کرے۔ انہوں نے کہا کہ صرف غاصب سینی حکومت ہے جو علاقے میں بدامنی پھیلا رہی ہے۔ ایران اور امریکہ دونوں نے بالواسطہ مذاکرات کے چوتھے دور کو تعمیری بتایا ہے۔ وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے امریکہ کے ساتھ بالواسطہ مذاکرات کے چوتھے دور کے بعد صحافیوں سے گفتگو میں بتایا ہے کہ بنیادی اختلافی موضوعات کے بارے میں زیادہ گفتگو ہوئی اور اس حوالے سے افہام و تفہیم کا عمل بہتر طور پر انجام پایا۔ انہوں نے کہا کہ مذاکرات کے اس دور میں دونوں فریقوں کے مواقف ایک دوسرے سے زیادہ قریب ہوئے ہیں۔ وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے بتایا کہ ہم نے مذاکرات جاری رکھنے کا فیصلہ کیا ہے اور دونوں فریق مذاکرات جاری رکھنے پر مصمم ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ اگلی میٹنگ پر اتفاق ہو گیا ہے، لیکن اس کی جگہ اور وقت کا تعین دونوں فریقوں کے پروگراموں کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا جائے گا۔ دوسری جانب امریکی میڈیا نے ایک امریکی عہدیدار کے حوالے سے کہا ہے کہ عمان میں ایران کے ساتھ بالواسطہ مذاکرات کا چوتھا دور امید افزا تھا۔ عمان میں ایران امریکہ مذاکرات کے چوتھے دور کے اختتام پر ایسوسیٹڈ پریس اور ایکسیوز نے ایک امریکی عہدیدار کے حوالے سے، جس کا نام نہیں بتایا گیا ہے، کہا ہے کہ تکنیکی ماہرین کے توسط سے مذاکرات کو آگے بڑھانے پر اتفاق کیا گیا ہے۔ واضح ہو کہ ایران امریکہ بالواسطہ مذاکرات کا چوتھا دور اتوار کو عمان کے دارالحکومت مسقط میں انجام پایا۔ ہندوستان میں مرکزی حکومت نے سری نگر اور چنڈی گڑھ سمیت ملک کے 32 ہوائی اڈوں کو شہری ہوا بازی کی کاروائیوں کے لیے دوبارہ کھول دینے کی خبر دی ہے۔ ہندوستان میں حکومت نے پاکستان کے ساتھ جنگ کے پیش نظر ملک کے درجنوں ہوائی اڈوں کو بند کر دیا تھا۔ رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ ہندوستان کی شہری ہوا بازی کی مرکزی وزارت نے پیر کو ایک نوٹیفیکیشن جاری کر کے بتایا ہے کہ ملک کے 32 ہوائی اڈوں کو شہری پروازوں کے لیے دوبارہ کھول دیا گیا ہے۔ ہندوستان کے شہری ہوا بازی کی وزارت کے نوٹیفیکیشن میں مسافروں کو مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ براہ راست فضائی کمپنیوں سے رابطہ کر کے فلائٹ اسٹیٹس چیک کریں اور باقاعدہ اپڈیٹس کے لیے ایئر لائن کی ویب سائٹ پر نظر رکھیں۔ دوسری طرف ہندوستان اور پاکستان کی فوجیوں کے درمیان فوجی کارروائی روکنے کا معاہدہ ہونے کے بعد اتوار کی رات جموں کشمیر اور سرحد میں امن رہا۔ فوج نے پیر کی صبح کہا کہ جموں کشمیر اور بین الاقوامی سرحد کے ساتھ دوسرے علاقے میں رات بڑی حد تک پرامن رہی اور کسی بھی قسم کے واقعات کی اطلاع نہیں ملی ہے۔ پاکستان کے وزیر دفاع نے کہا ہے کہ ہندوستان کے ساتھ اگر مذاکرات ہوئے تو تین نکات پر بات ہوگی۔ پاکستان کے ایک نجی ٹی وی سے گفتگو کے دوران وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ مذاکرات میں ہندوستان سے کشمیر، دہشت گردی اور پانی سے متعلق بات ہوگی۔ انہوں نے مزید کہا کہ دہشت گردی گزشتہ 20-30 سال سے ہو رہی اور پاکستان دہشت گردی کا سب سے بڑا شکار ہے۔ خواجہ آصف نے یہ بھی کہا کہ کتنی بڑی ستم ظریفی ہے کہ دہشت گردی کے سب سے زیادہ شکار ملک پر دہشت گردی کا الزام لگا کر حملہ کیا جائے۔ خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ مسئلہ کشمیر کے حوالے سے بقول ان کے یہ ہندوستان اور پاکستان کے لیے سنہری موقع ہے۔ دوسری جانب پاکستانی میڈیا کے مطابق جنگ بندی کے اعلان کے بعد پاکستان میں بھی شہری ہوا بازی کی سرگرمیاں معمول پر آ رہی ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق 12 غیر ملکی فضائی کمپنیوں نے بھی پاکستان کے لیے اپنی پروازیں شروع کر دی ہیں۔ کئی برسوں کی خاموشی کے بعد برطانوی فوجیوں نے اعتراف کیا ہے کہ انہوں نے 79 افغان شہریوں کو اس وقت ہلاک کیا تھا جب وہ سو رہے تھے۔ فارس نیوز ایجنسی کی افغانستان ویب سائٹ کے نامہ نگار کے مطابق برسوں کی خاموشی کے بعد برطانیہ کی اسپیشل فورسز کے سابق ارکان نے افغانستان میں برطانوی افواج کی جانب سے جنگی جرائم کے الزامات پر اپنی خاموشی توڑتے ہوئے اعتراف جرم کر لیا ہے۔ برطانوی فوجیوں نے پہلی بار وضاحت کی ہے کہ افغانستان میں برطانیہ کی اسپیشل فورس کے اہلکاروں نے 79 افغان شہریوں کو اس وقت فائرنگ کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا جب وہ سو رہے تھے، اور کچھ قیدیوں کو تو گولی مار کر ابدی نیند سلا دیا گیا، جن میں بچے بھی شامل تھے۔ افغانستان میں برطانوی اسپیشل فورسز کے ان ریٹائرڈ فوجیوں میں سے ایک نے کہا کہ برطانوی اسپیشل فورسز نے ایک نوجوان لڑکے کو ہتھکڑیاں لگائیں اور اسے گولی مار دی۔ برطانوی اسپیشل فورسز کے ہاتھوں لوگوں کی ہلاکت کا معاملہ افغانستان میں جنگی جرائم کے اہم ترین مقدمات میں سے ایک ہے۔ برطانوی افواج پر 2010 سے 2013 کے درمیان صوبہ ہیلمند میں تقریباً 80 افغان شہریوں کو ہلاک کرنے کا الزام ہے، جنہیں مبینہ طور پر یا تو نیند میں یا پھر گرفتار کیے جانے کے بعد ہلاک کر دیا گیا تھا۔ فلسطین کی تحریک حماس کے فوجی بازو القسام بریگیڈ نے اعلان کیا ہے کہ ایک امریکی سینی قیدی کو رہا کیا جا رہا ہے۔ سما نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق فلسطین کی تحریک حماس کے فوجی بازو القسام بریگیڈ کے ترجمان ابو عبیدہ نے اعلان کیا ہے کہ حماس کی قید میں موجود امریکی سینی شہری ایدان الیگزینڈر کو آج آزاد کیا جا رہا ہے۔ اس سے قبل حماس کے سربراہ نے ایک بیان میں اعلان کیا تھا کہ فائر بندی کے نفاذ کی کوششوں کے دائرے میں ایدان کو رہا کیا جا رہا ہے۔ خلیل الحیا نے کہا کہ اس سلسلے میں حماس اور امریکہ کے درمیان رابطے ہوئے، جس میں حماس کی جانب سے نیک نیتی کا اظہار کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ فائر بندی کے نفاذ کی کوششوں کے دائرے میں یہ رہائی عمل میں آ رہی ہے، اور اس کے عوض غزہ کی گزرگاہوں کو انسان دوستانہ امداد کے لیے کھولے جانے کا فیصلہ ہوا ہے، اور ساتھ ہی فائر بندی کو حتمی شکل دیے جانے کی کوششیں جاری رکھی جا رہی ہیں، اور اس سلسلے میں حماس نے آمادگی ظاہر کی ہے، اور غزہ کا محاصرہ ختم ہونے کے ساتھ ساتھ تعمیر نو کا عمل بھی شروع ہو جائے گا۔ غزہ کی پٹی کے مختلف علاقوں پر جارے سینی حکومت کے توپ خانے اور فضائی حملے جاری ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ان حملوں میں 40 فلسطینی شہری شہید ہو چکے ہیں۔ الجزیرہ کے ایک نمائندے نے پیر کے روز وسطی غزہ کے نصیرات کیمپ میں واقع مسجد پر بمباری میں ایک فلسطینی بچی ریماس سمیر عبید کی شہادت کی خبر دی ہے۔ جارے سینی فوج نے شمالی غزہ کے شہر جبالیہ میں پناہ گزینوں کے ایک اسکول پر بمباری کر دی، جس میں کم از کم 17 افراد شہید اور متعدد زخمی ہو گئے۔ فلسطینی ذرائع کے مطابق اتوار کی صبح سے غزہ کے مختلف علاقوں میں 40 سے زائد فلسطینی شہری شہید ہو چکے ہیں۔ اسرائیلی جنگی طیاروں نے غزہ اور رفح کے شہروں پر شدید بمباری کی ہے، اور ساتھ ہی وہ غزہ کے جنوب میں واقع شہر رفح میں بڑے پیمانے پر مکانات مسمار کر رہی ہے۔ الاقصی ٹی وی نے مشرقی غزہ کے اطفاء محلے میں جارے سینی فوجیوں کے ہاتھوں رہائشی مکانات کو تباہ کرنے کی اطلاع دی ہے، اور فلسطینی ذرائع نے کہا ہے کہ جنوب مشرقی غزہ اور نصیرات کیمپ پر اسرائیلی توپ خانے نے گولہ باری کی ہے۔ قابض فوج کے ٹینکوں نے غزہ کی پٹی کے وسط میں البریج کیمپ کے شمال مشرقی علاقوں کی طرف بھی کئی گولے داغے ہیں۔ غزہ پر صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملوں کے ساتھ ساتھ مغربی کنارے کے مختلف علاقوں پر جارے فوجیوں کے چھاپوں کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ مقامی ذرائع نے بتایا ہے کہ قابض فوج نے مغربی جنین کے رومانہ طول کرم کے مشرق میں، کفر البلد الخلیل کے مغرب میں، ازنا بیت لحم کے جنوب میں، الخضر اور قدس کے شمال میں الرام اور شمالی رام اللہ میں بنی صلاح گاؤں پر حملہ کیا ہے۔ صہیونی فوجیوں نے شمالی الخلیل میں ہلہول کے اسکولوں پر چھاپہ مارا اور آنسو گیس کے گولے داغے۔ اس رپورٹ کے مطابق نابلس میں صہیونی فوجیوں نے بلاتا کیمپ پر حملہ کر کے متعدد افراد کو گرفتار کر لیا۔ اسی دوران فلسطینی ذرائع نے فلسطینیوں اور ان کی املاک پر صہیونی آبادکاروں کے حملے کی خبر دی ہے۔ اقوام متحدہ کے امدادی ادارے انروا نے ایک بیان میں تاکید کی ہے کہ غزہ پر جاری بمباری اور محاصرے اور قحط کی بنا پر رونما ہونے والا انسانی بحران اور المیہ انسانی تصورات سے کہیں بالا تر ہے۔ اقوام متحدہ کے امدادی ادارے انروا نے اپنے بیان میں تاکید کی ہے کہ غزہ میں ہزاروں کی تعداد میں موجود زخمی اور اپنا گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہوئے ہیں۔ ہزاروں گھرانے صحت و سلامتی کے اعتبار سے بدترین صورتحال سے دوچار ہیں۔ اقوام متحدہ کے امدادی ادارے انروا نے اپنے بیان میں اسی طرح تاکید کی ہے کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ غزہ کا محاصرہ ختم کیا جائے اور وہاں انسانی امداد پہنچائی جائے تاکہ اس علاقے کی بحرانی صورتحال پر کسی حد تک کنٹرول ہو سکے۔ اس سے قبل اقوام متحدہ کے انسانی دوستانہ امور کے کوآرڈینیٹر دفتر کی ترجمان اولگا چریوکو نے ایک بیان میں تاکید کی تھی کہ غزہ کی انسانی صورتحال انسانی المیے سے کہیں بدتر ہو چکی ہے اور اس علاقے کے لوگوں کو خوراک کی ضرورت ہے، جبکہ اس قسم کی امداد غزہ کی گزرگاہوں کے دروازوں پر رکی ہوئی ہے اور اس امداد کو غزہ میں داخل نہیں ہونے دیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تمام فریقوں سے پرزور اپیل کی جاتی ہے کہ وہ فوری طور پر مداخلت کر کے غزہ کی بحرانی صورتحال کا خاتمہ کریں۔ یورپی کمیشن کے ترجمان نے بھی غزہ کے انسانی صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے صہیونی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ غزہ کا محاصرہ ختم کرے اور انسان دوستانہ امداد غزہ پہنچنے کی اجازت دے۔ دریسنا بین الاقوامی قدس مرکز کے سربراہ نے اقوام متحدہ کے امدادی ادارے انروا کی سرگرمیوں میں پیدا کی جانے والی رکاوٹوں کا ذکر کرتے ہوئے اس اقدام کے اہداف کے خطرناک نتائج پر سخت خبردار کیا ہے۔ حسن خاطر نے کہا کہ غزہ اور غرب اردن کے مختلف علاقوں میں فلسطینیوں کے لیے عرصہ حیات تنگ تر کرنے کے لیے انروا کے خلاف جاری صہیونی جنگ نہایت خطرناک ثابت ہو رہی ہے۔ انہوں نے متنبہ کیا کہ صہیونی حکومت کے ان تمام اقدامات کے نتائج انتہائی خطرناک ثابت ہوں گے اور اس صورتحال کو کنٹرول کیے جانے کی اشد ضرورت ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں ختم ہوئیں۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ابھی آپ عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے، جسے پیش کر رہے تھے حسین اختر۔ پروگرام گرد و پیش میں اب وقت ہوا ہے سیاسی گفتگو کا۔ سیاسی گفتگو کے لیے اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب حسین تقوی صاحب۔ حسین تقوی صاحب، پروگرام میں آپ کا خیر مقدم کہتے ہیں اور
بہت
آپ کو ہم
بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کی خدمت میں اور تمام سامعین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں, اور یقینی طور پر میرے خیال سے جو آپ کا مطمع نظر موضوع ہوگا اور ہمارے سامعین بھی جس کی طرف یقینی طور پر توجہ رکھے ہوئے ہیں, اور وہ ہے ایران اور امریکہ کے مسقط میں ہونے والے بالواسطہ مذاکرات. تو خدمت میں ہوں آپ کی.
بالکل بجا فرمایا آپ نے جناب. ہم آپ سے یہی جاننا چاہیں گے کہ یہ جو چوتھے دور کے بالواسطہ مذاکرات ہوئے ہیں امریکہ اور ایران کے بیچ, اس میں اب پیش رفت کیا ہوئی ہے؟
جی, جیسا کہ ہمارے سامعین نے کل بھی خبروں میں سنا اور آج بھی خبروں میں اس بات کا ذکر ہوا, اور ہماری خبروں میں نہیں بلکہ یہ موضوع ایران امریکہ مذاکرات کا عالمی جو میڈیا ہے اس میں سر فہرست خبروں میں سے ایک خبر جو ہے وہ بن کر سامنے آیا.
جی,
اور ایران میں بھی اس خبر کو لائیو کوریج دی جا رہی تھی اس موضوع کو, اور دوحہ میں جو کچھ پیش آ رہا تھا, جو کچھ وہاں پر سرگرمیاں انجام پا رہی تھیں,
میرے خیال سے مسقط میں تھا,
عمان کے جو ہے وہ دارالحکومت مسقط میں.
جی,
تو مسقط میں جو ہے وہ یہ بالواسطہ مذاکرات ایران اور امریکہ کے درمیان چوتھے دور کے, اس سے پہلے بھی جو ہے وہ دو دور کے مذاکرات مسقط میں ہم جام پائیں, جبکہ ایک دور کے مذاکرات جو ہے وہ یورپی ملک میں جو ہے وہ انجام, لیکن وہاں پر بھی میزبانی جو ہے وہ عمان نے ہی کی تھی.
جی,
اور
جی,
وہاں پر بھی یہ مذاکرات جو ہے وہ انجام پائے تھے. یہ موضوع جو ہے وہ اپنے تائیں علاقائی اعتبار سے اور عالمی سطح پر بڑی اہمیت کا حامل ہے. میں یہاں پر جیسے کہ ہمارے سامعین نے بھی ابھی خبروں میں سنا ہوگا کہ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر جناب مسعود پزشکیان نے دنیا کے ساتھ پرامن معاملات پر مبنی اسلامی جمہوریہ ایران کی اصولی پالیسی پر جو ہے وہ زور دیا اور کہا ہے کہ ہم اس لیے مذاکرات کر رہے ہیں کہ امن چاہتے ہیں. ایٹمی تنصیبات ختم کرنے کی بات کی گئی ہے جو ہمارے لیے ہرگز قابل قبول جو ہے وہ نہیں ہے. یہ باتیں جو ہیں وہ امریکی جو حکام ہیں وقتاً فوقتاً حکام ان کی طرف سے جو ہے وہ سامنے آئی ہے, جبکہ جناب عراقچی نے اس حوالے سے جو ہے وہ ایک انٹرویو میں اس بات کا ذکر کیا تھا کہ ہمارا مقابل فریق جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر اپنے بیانات جو ہے وہ سامنے لے کر آ رہا ہے, اور ان بیانات کے اندر جو ہے روزانہ کی بنیاد پر تبدیلیاں بھی جو ہے وہ انجام پا رہی ہیں. بہرحال یہ چیز جو ہے وہ عالمی تناظر کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے پسندیدہ نہیں سمجھی جاتی. صدر مملکت نے اتوار کو دوپہر بعد جو ہے وہ کابینہ کے اجلاس سے خطاب میں کہا کہ ہم مذاکرات میں سنجیدگی کے ساتھ سمجھوتے کے لیے کوشاں ہیں, اور یقین دلاتے ہیں کہ ایران کبھی بھی ایٹمی اسلحے کے لیے کوشاں نہیں رہا اور آئندہ بھی نہیں رہے. بھائی, آپ کو سب سے بڑی مشکل اگر ایٹمی اسلحے کے حوالے سے ہے تو ایران ہر قسم کی گارنٹی دینے کے لیے تیار ہے کہ وہ ایٹمی ہتھیاروں کی طرف جو ہے نہ وہ سوچ رہا ہے نہ اس کا کوئی ارادہ ہے. اور اب یہ ٹیکنالوجی جو ہے وہ ایران کی مقامی ٹیکنالوجی میں تبدیل ہو گئی ہے, جو ایرانی سائنسدانوں نے اپنے بلبوتے پر اور اپنی صلاحیتوں کی بنیاد پر حاصل کی ہے. لہٰذا ایران کو اس پر فخر ہے اور ایران نے اس کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں. ایران نے جو ہے وہ سائنسدان اپنے جو ہیں وہ اس راہ کے اندر جو ہے وہ پیش کیے ہیں, شہید ہوئے ہیں, اور ان کا خون جو ہے اس بات کی علامت ہے کہ یہ راہ جو ہے یہ رکنے والی نہیں ہے, بلکہ جو پرامن ایٹمی ٹیکنالوجی کی سرگرمیاں جو ہیں وہ ایران میں وسعت پا رہی ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ میڈیکل جو ہے وہ شعبے میں ایران ترقی کر رہا ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ نانو ٹیکنالوجی کے حوالے سے دیکھیں وہاں پر ترقی کر رہا ہے. اسی طریقے سے جو بھی چیزیں پرامن ایٹمی ٹیکنالوجی کے حصول اور اس کے ذریعے سے آج دنیا اس ٹیکنالوجی سے استفادہ کر رہی ہے. فرانس جو ایسا ملک جو ہے اس کی بجلی جو ہے اس کا انحصار جو ہے وہ ایٹمی پاور ہاؤس پر جو ہے اکثر ممالک جو ہیں وہ آلودہ جو گیسز ہیں اس سے نجات کے لیے اب آہستہ آہستہ جو ہے وہ پرامن ایٹمی ٹیکنالوجی سے استفادہ کر رہے ہیں. تو ایسے میں کہ جب ایران کے پاؤں جو ہے مضبوط ہو چکے ہیں اور وہ ایک طویل عرصہ جو ہے اس میں گزار چکا ہے, لہٰذا جو ہے وہ یہ مطالبہ رکھنا کہ ایران یہ نہ کرے وہ نہ کرے, تو ایران تو پہلے ہی این پی ٹی کا رکن ملک ہے اور ایران نے دستخط کیے ہیں این پی ٹی معاہدے پر, لہٰذا اس دائرے سے جو ہے وہ ایران باہر نہیں نکلے گا جو کہ عالمی قوانین کے دائرے میں ایران کے لیے معین جو ہے وہ کیے گئے ہیں. اور اس سے پہلے بھی جو جوہری معاہدہ ہوا تھا اس میں ان تمام چیزوں کو ڈسکس کر لیا گیا تھا اور تمام جو ہے وہ راستے جو ہے وہ اس میں دکھائے گئے تھے, اور اسی لیے اسلامی جمہوریہ ایران جو ہے وہ اس بات پر جو ہے وہ اس کا اصرار ہے کہ جو عالمی رہنماؤں نے مل کر ایک معاہدہ کیا تھا اور اس معاہدے سے امریکہ خود الگ ہوا اور اب آ کے جو ہے وہ دوبارہ اس نے کہا کہ نئے سرے سے مذاکرات کیے جائیں, تو ایران کی جو بنیاد و اساس ہے وہ انہی جو ہے وہ نتائج پر ہے کہ جو کہ جوہری معاہدے کے دوران جو ہے وہ حاصل ہوئے تھے. صدر مملکت نے کہا کہ ایٹمی تنصیبات ختم کرنے کی بات کی گئی جو ہمارے لیے ہرگز قابل قبول جو ہے وہ نہیں ہے, اور انہوں نے کہا کہ مختلف شعبوں ان جملہ دواؤں علاج معالجے زراعت ماحولیات اور صنعت میں ایٹمی ٹیکنالوجی کا استعمال ہے اور ہم پرامن ایٹمی سرگرمیاں پوری قوت کے ساتھ جاری رکھیں گے. صدر پزشکیان نے کہا کہ دنیا کے ساتھ پرامن معاملات اسلامی جمہوریہ ایران کی اصولی پالیسی ہے. انہوں نے مزید کہا کہ اس لیے مذاکرات کر رہے ہیں کہ امن چاہتے ہیں, ہمارا ملک علاقے میں امن و سلامتی چاہتا ہے. انہوں نے کہا کہ ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ علاقے کے ممالک ایک دوسرے کے بھائی ہیں, باہم امن و خلوص کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں اور اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی دنیا کے اس کونے سے آئے اور ہمارے لیے جو ہے وہ کوئی تکلیف جو ہے معین کرے, کوئی مثلاً چیز جو ہے معین کرے کہ آپ ایسے کریں ایسے نہ کریں. تو بہرحال یہ اسلامی جمہوری ایران کا اصولی موقف, اس کو جناب عراقچی نے بڑے واضح انداز میں جو ہے وہ پیش کیا, اور امریکہ نے ایران کے ساتھ مذاکرات جو ہیں اس کو امید افزا جو ہے وہ قرار دیا ہے اور گفتگو آگے بڑھانے پر اتفاق ہوا ہے, اور امریکی عہدیداران جو ہیں انہوں نے ان مذاکرات کے بعد جو پہلا بیان ان کی طرف سے آیا اس میں اسی چیز کی طرف انہوں نے اشارہ کیا کہ جو ہے معاملات آگے بڑھ رہے ہیں. امریکی میڈیا نے ایک امریکی عہدیدار کے حوالے سے کہا ہے کہ عمان میں ایران کے ساتھ بالواسطہ مذاکرات کا چوتھا دور امید افزا تھا, اور ارنا نے یہ رپورٹ دی ہے کہ عمان میں ایران امریکہ مذاکرات کے چوتھے دور کے اختتام پر پراسیکیوشن ایڈٹ پریس اور ایکسکیوز نے ایک امریکی عہدیدار کے حوالے سے جس کا نام نہیں بتایا گیا کہا کہ تکنیکی ماہرین کے توسط سے مذاکرات کو آگے بڑھانے پر اتفاق کیا گیا ہے, اور ایسوسیٹڈ پریس نے بتایا ہے کہ مذکورہ امریکی عہدیدار نے کہا کہ مذاکرات امید افزا تھے اور ہم خواہاں ہیں اس چیز کے کہ اگلی میٹنگ کے منتظر ہیں ہم جو مستقبل قریب میں ہوگی, اور عمان کے دارالحکومت مسقط میں جو مذاکرات میں عمان کی ثالثی کے ساتھ انجام پا رہے ہیں اس نے کہا کہ تقریباً 3 گھنٹے تک جو ہے وہ جاری رہے. بہرحال یہ ایک مذاکرات کا عمل ہے کہ جو اپنے مثلاً راستے پر گامزن. اس درمیان جو ہے وہ ایک اور چیز اہمیت کی حامل ہے، اور وہ یہ کہ ایران کے جو وزیر خارجہ ہیں جناب سید عباس عراقچی، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا، اس نے کہا، انہوں نے کہا کہ اسنیپ بیک کا غلط استعمال کشیدگی میں اضافے کا باعث بنے گا۔ ایران کے وزیر خارجہ نے تاکید کی ہے کہ ہم نے جی سی پی او اے کے تمام دستخط کنندگان کو متنبہ کیا ہے کہ اسنیپ بیک میکنزم کے غلط استعمال کے ناخواستہ نتائج برآمد ہوں گے، جو نہ صرف اس معاہدے میں یورپ کے کردار کے خاتمے کی نشانی ہوں گے بلکہ اس سے کشیدگی میں بھی جو ہے وہ اضافہ ہو سکتا ہے۔ جناب عباس عراقچی نے جو ہے وہ یہ بیان دیا ہے۔ بہرحال ایران بار بار اس بات کی طرف متنبہ کر رہا ہے کہ جو بین الاقوامی قواعد اور اصول ہیں اس کے تحت جو ہے وہ مذاکرات کو آگے بڑھنا چاہیے، اور کوئی ایسا قدم جو ہے وہ نہ اٹھایا جائے جس سے جو ہے معاملات کشیدگی کی طرف جائیں۔
جی بہت بہت شکریہ جناب حسین تقوی صاحب، آپ نے اپنا وقت دیا پروگرام کو۔ تو اسی کے ساتھ پروگرام گرد و پیش اب یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین اب آپ سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، تمہارا گنہگار یا رسول، ہوں امتی تمہارا گنہگار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، دونوں جہاں میں مجھ کو وسیلہ ہے آپ کا، دونوں جہاں میں مجھ کو وسیلہ چہوں میں بہت خوار یا رسول، کیا غم ہے گرچہ ہوں میں بہت خوار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، ذات آپ کی تو رحمت و شفقت ہے سر بسر، ذات آپ کی تو رحمت و شفقت ہے سر بسر، میں گرچہ ہوں
تمام خطاوار یا رسول، میں گرچہ ہوں تمام خطاوار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، کیا ڈر ہے اس کو لشکر اسیاں جرم سے، کیا ڈر ہے اس کو لشکر اسیاں جرم سے، تم سا شفیع ہو جس کا مددگار یا رسول، تم سا شفیع ہو جس کا مددگار یا رسول، تم سا شفیع ہو جس کا مددگار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، ہو آستانہ آپ کا امداد کی جبی، ہو آستانہ آپ کا امداد کی جبی، اس سے زیادہ کچھ نہیں درکار یا رسول، اس سے زیادہ کچھ نہیں درکار یا رسول، اس سے زیادہ کچھ نہیں درکار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے، اور اب پیش ہے پروگرام استقامت پائیدار و جاوید۔
استقامت پائیدار و جاوید۔
حق پرستوں کا نکلا ہے یہ کارواں، حق پرستوں کا نکلا ہے یہ کارواں، سوئے منزل یہ بڑھتا چلا جائے گا، اب رکے گا نہیں کلمہ توحید کا، جب تلک نہ زمانے پہ چھا جائے گا۔
عزیز سامعین، پروگرام استقامت پائیدار و جاوید کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں بھی ہم غزہ کی تازہ ترین صورتحال اور فلسطینیوں پر غاصب صہیونی حکومت کے حالیہ مظالم کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا۔
دیکھے گی یہ دنیا ظالم اور ظلم کی بربادی، کرتے ہیں دشمن جیسا بھی ہو ہم لوگ نہ ڈرتے ہیں،
سننا القدس لنا، القدس لنا، القدس لنا،
رہبر کا وعدہ ہے یہ پورا ہو کے رہے،
اسلام ہمیں سکھلاتا ہے جرت سے جینا مرنا حق کہنا اور حق سننا حق کی خاطر ہر جا لڑنا جو مرد مجاہد گئے اس رستے پر وہ چلے گا
سمیں دو مہینے کا وقت ہونے کو آ رہا ہے جب سے غزہ والے پوری طرح سے محاصرے کا شکار ہیں. وہاں پر کسی طرح کی غذائی اشیاء نہیں پہنچ پا رہی ہیں, کسی بھی طرح کی دوا بھی وہاں موجود نہیں ہے, ایندھن کی بھی شدید قلت ہے. غزہ کے بچے خالی پیٹ موت کے انتظار میں بیٹھے ہیں. دنیا کے میڈیا ذرائع خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں, فلسطینی مائیں دست بدعا ہیں اور پریشان حال گھرانے منتظر ہیں کہ کسی طریقے سے ان تک امداد پہنچ سکے. گھر ویران ہو چکے ہیں اور پناہ گزین سڑکوں پر بھٹک رہے ہیں. وہاں پر سوائے رونے اور بلکنے کے کوئی چیز سنائی نہیں دیتی. جیسے ہی آتش جنگ خاموش ہونا چاہتی ہے وہ پھر سے بھڑک اٹھتی ہے. انسانی جسم ملبے کے نیچے دبے ہوئے ہیں. ایمبولینس کی آوازیں کچھ فاصلے پر جا کر خاموش ہو جاتی ہیں. غزہ کے ہسپتال ایک ایک کر کر تباہ ہوتے جا رہے ہیں. لا تعداد ڈاکٹر اور نرسیں جام شہادت نوش کر چکے ہیں. بے بسی کے عالم میں بیمار ایک قطرہ پانی کی تلاش میں ادھر سے ادھر بھٹک رہے ہیں. وہ اپنے زخموں پر مرہم اور کچھ دوا کی تلاش میں بھٹک رہے ہیں, مگر کہیں بھی کچھ نہیں ہے. گودام خالی ہیں. بین الاقوامی ذمہ دار تنظیموں کے اعداد و شمار کے مطابق غزہ میں ہر دن کچھ بچے بھوک مری کی وجہ سے موت کو گلے لگا رہے ہیں. ہر دن کچھ مائیں دواؤں کی قلت کے سبب اپنی جان سے ہاتھ دھو رہی ہیں. غزہ کی صورتحال ہر گزرتے دن کے ساتھ بگڑتی جا رہی ہے, اور یہ صورتحال اس قدر نازک ہو چکی ہے کہ غزہ کے عوام عالمی برادری کی طرف نگاہ دوڑا رہے ہیں, لیکن ادھر سے بھی موت جیسی خاموشی کا سا منظر ہے. 20 لاکھ فلسطینی جان بوجھ کر پیدا کیے گئے قحط یا بھوک مری کا شکار ہیں, جو منظم طریقے سے بڑے پیمانے پر نسل کشی کی سازش کا حصہ بنے ہوئے ہیں. یہ نسلی صفائی کی منظم کوشش ہے. غاصب اسرائیل کے وزیر جنگ بھی جس کے بارے میں کھل کر بول چکے ہیں مگر دنیا خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے, اس نے خاموشی اختیار کر رکھی ہے. کچھ ممالک کبھی کبھار مذمت کر دیتے ہیں مگر وہ کوئی بھی عملی اقدام انجام نہیں دیتے. امریکہ کھل کر غاصب صہیونی حکومت کے ساتھ کھڑا ہے. یورپ تو سفارتی گفتگو میں غرق ہے. عرب ممالک میں سے کسی کو بھی یہ جرت نہیں کہ وہ صہیونیوں کی اس پالیسی کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں. عرب ممالک تو صرف نعروں پر ہی اکتفا کر رہے ہیں, بلکہ وہ بھی کم ہی دیکھے جاتے ہیں. صرف اور صرف سب تماشائی بن کر لاکھوں فلسطینیوں کی زندگیوں کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں. 50 سے بھی زیادہ اسلامی ممالک غزہ میں سوکھے دودھ کا ایک ڈبہ پہنچانے کی بھی طاقت نہیں رکھتے. یہ سب ایسی حالت میں ہے کہ جب مظلوموں کی حمایت کے نعرے ہر طرف سنائی دے رہے ہیں. آپ ذرا خود ہی سوچئے کہ کوئی بھی جنگ نہ ہو, کوئی حملہ بھی نہ ہوا ہو, کوئی تاریخی مسئلہ یا کوئی پس منظر بھی نہیں پایا جاتا ہو, ان تمام باتوں کے باوجود 20 لاکھ سے بھی زیادہ بے گناہ لوگ خوراک اور ادویات کی عدم دستیابی کے سبب محاصرے کا شکار ہو گئے ہوں؟ اس کام کا آخر کیا جواز پیش کیا جا سکتا ہے؟ کیا اس وقت ایسا نہیں ہو رہا کہ بھوک اور پیاس کو ٹارچر یا ایزا رسانی کا ذریعہ نہ بنا دیا گیا ہو؟ جی ہاں، ایسا ہی ہے۔ بھوک کو ایک ہتھکنڈے کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے، اور اس کے ذریعے سے غاصب صہیونی حکومت اپنے ناجائز مفادات اور ناجائز مطالبات کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ سامعین، اعداد و شمار بہت ہی خطرناک ہیں۔ 18,000 سے بھی زیادہ فلسطینی بچے مارے جا چکے ہیں، 13,000 سے بھی زیادہ خواتین اپنی زندگیوں سے ہاتھ دھو چکی ہیں، ہزاروں کی تعداد میں بچے خواتین اب بھی زخمی ہیں، ان میں سے نہ جانے کتنے آہستہ آہستہ سسک سسک کر موت کی آغوش میں جا رہے ہیں۔ فلسطینی زخمیوں کے لیے دوائیں نہیں ہیں، ان فلسطینیوں کے لیے مسکن نہیں ہے، ان کے لیے پانی نہیں ہے۔ غزہ کا پورا انفراسٹرکچر مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا ہے۔ ہسپتالوں میں دوائیں نہیں ہیں، بجلی نہیں ہے، کسی قسم کے کوئی امکانات موجود نہیں ہیں، حتیٰ کہ جنریٹر تک کو غاصب صہیونی حکومت نشانہ بنا کر تباہ کر رہی ہے۔ ایندھن تقریباً ختم ہو چکا ہے، اور غزہ کے عوام سسک سسک کر اپنی جان کی بازی ہار رہے ہیں۔ غزہ کے باشندوں میں وہ افراد بھی شامل ہیں کہ جو مختلف بیماریوں میں مبتلا ہیں، دل کے مریض ہیں، شوگر کے مریض ہیں، اور سرطان کے مریض ہیں۔ یہ تمام افراد اپنے علاج معالجے کے لیے بے حد پریشان ہیں، لیکن دنیا ان تمام تکالیف کے باوجود کہ جو اس وقت فلسطینیوں کو لاحق ہے، کسی قسم کا بھی کوئی قدم نہیں اٹھا رہی، بلکہ حالیہ دنوں میں غاصب صہیونی حکومت کی جانب سے حملوں اور بمباری میں اضافہ ہی دیکھنے کو مل رہا ہے، اور روزانہ کی بنیاد پر سینکڑوں فلسطینی شہید اور زخمی ہو رہے ہیں۔ اس انسانی المیے کے باوجود غاصب صہیونیوں کی جانب سے فلسطینیوں کی نسل کشی کا کام پوری شدت کے ساتھ جاری ہے۔ گزرگاہوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، گزرگاہوں کو بند کیا جا رہا ہے، پانی اور بجلی کو کاٹا جا رہا ہے، سڑکوں کو تباہ کیا جا رہا ہے، اور بالکل پورے طریقے سے انفراسٹرکچر کو تہس نہس کر دیا گیا ہے۔ یہ تمام چیزیں اس بات کی علامت ہیں کہ غزہ اب بالکل تباہی و بربادی کے دہانے پر جو پہنچ چکا تھا، اور جو تھوڑی بہت کسر رہ گئی ہے، وہ اب آخر میں غاصب صہیونی حکومت بمباری کے ذریعے سے انجام دے رہا ہے۔ جو کچھ بتایا گیا، اس کے علاوہ طبی عملے اور صحافیوں کا قتل عام بھی اسی حکمت عملی کا ہی ایک حصہ ہے۔ اب تک وہاں پر 1400 سے بھی زیادہ ڈاکٹروں اور نرسوں کو مارا جا چکا ہے، 210 صحافی شہید ہو چکے ہیں۔ یہ تعداد پہلی اور دوسری جنگ عظیم اور ویتنام جنگ میں صحافیوں کی مشترکہ ہلاکتوں سے بھی زیادہ ہے۔ ہسپتالوں و طبی مراکز پر حملوں کو غیر اخلاقی اور غیر قانونی کام سمجھا جاتا ہے، مگر غزہ میں یہ تمام چیزیں دن دہاڑے انجام دی جا رہی ہیں، اور ہسپتالوں اور طبی مراکز اور طبی عملے کو جس بے دردی کے ساتھ نشانہ بنایا جا رہا ہے، اس کی ویڈیو فلمیں منظر عام پر آ چکی ہیں۔ ان حالات میں انسان خود سے پوچھتا ہے کہ کیا ابھی بھی کوئی امید باقی ہے؟ کیا بچاؤ کا کوئی راستہ اب بھی باقی ہے؟ ابھی بھی کیا کچھ دنوں کی فرصت بچی ہے؟ اگر خوراک اور طبی امداد کو جلد از جلد وہاں پر نہیں پہنچایا گیا، تو بہت بڑے پیمانے پر انسانوں کی موت واقع ہو سکتی ہے۔ موت کا رقص غزہ کے گلی کوچوں میں جاری ہے، اور اب تو بھوک سے فلسطینی بچے جام بلب ہیں، اور بھوک مری کا یہ عالم ہے کہ ایک قطرہ پانی اور ایک ٹکڑا روٹی حاصل کرنے کے لیے لمبی لمبی
قطاریں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ سمجھ، یہاں پر ماضی سے ایک بہت سادہ سا موازنہ ضروری ہے۔ غزہ کے لوگوں نے سن 2008 میں برسوں کے بعد رفح کی سرحدی دیوار کو توڑنے میں کامیابی حاصل کی تھی۔ ہزاروں بھوکے لوگوں نے مصر میں جا کر پناہ لی تھی، کچھ دنوں کے لیے ہی صحیح، مگر انہوں نے چین کا سانس لیا۔ اس کے بعد فلسطینیوں نے مصر کی طرف سرنگیں کھود کر شدید محاصرے کے حالات میں اپنی ضرورت کے مطابق خوراک حاصل کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ غزہ تک سامان لے جانے والی سرنگیں تباہ کی جا چکی ہیں اور تمام راستوں کو مسدود کر دیا گیا ہے، بند کر دیا گیا ہے، اور ہزاروں ٹرک غزہ کے باہر کھڑے ہیں اور وہ غزہ تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں۔ علاقائی سطح پر بھی کوئی فعال سفارتکاری نہیں ہو رہی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ سبھی غاصب اسرائیل کے سامنے ہتھیار ڈال چکے ہیں۔ پڑوسی ممالک نے پھر سے لڑائی کے ڈر سے دشمن کے ساتھ گفتگو کو بھی چھوڑ دیا ہے۔ قطر، ترکیہ اور سعودی عرب وغیرہ نقد پیسہ بھیج رہے ہیں، مگر ان میں سے کوئی ایک بھی اس کو منتقل کرنے کا راستہ نہیں ڈھونڈ پا رہا ہے۔ ایسے میں غزہ کے لیے ہتھیار بھیجنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ غزہ کے بچوں کو اس وقت ہتھیار نہیں بلکہ روٹی اور دواؤں کی ضرورت ہے، جو ایک بہت ہی معمولی خواہش ہے۔ افسوس تو یہ ہے کہ ان کی یہ سادی اور نہایت مختصر سی خواہش بھی پوری نہیں کی جا رہی ہے۔ محاصرے کے اخلاقی اور نفسیاتی نتائج اتنے ہی تباہ کن ہیں جتنے انسانی اور سیاسی۔ غزہ والے ہر روز اس خوف میں زندگی گزارتے ہیں کہ نہ جانے کب ان کو موت کا سامنا کرنا پڑ جائے۔ وہ بچے جنہوں نے ابھی تک جنگ کو صحیح سے سمجھا ہی نہیں ہے، ان کو بھی سکون سے نیند نہیں آ رہی ہے۔ کسی بھی وقت حملے کے خوف سے پناہ گزین کیمپوں میں جانے کے لیے دوڑ پڑتے ہیں، لیکن موت کا رقص ان پناہ گزین کیمپوں پر بھی نظر آتا ہے۔ بچہ ہر رات اسی فکر میں سوتا ہے کہ کل کیا ہوگا، کیا میں زندہ بھی رہ پاؤں گا یا نہیں۔ یہ تمام سوالات بین الاقوامی برادری کی کھلی ناکامی کی نشاندہی کرتے ہیں۔ یہ بین الاقوامی قوانین کی کھلی ناکامی ہے، انسانیت کی پسپائی ہے۔ اس وقت غزہ پورے عالم کے لیے اخلاقی امتحان کا میدان بنا ہوا ہے۔ اگر ان جرائم کے سامنے ہم خاموش رہتے ہیں تو کل انسانی حقوق کے دعوے دار ہی نہیں بچ پائیں گے، ڈکٹیٹر اور زیادہ جری سے جری ہوتے چلے جائیں گے۔ پھر انسانی حقوق کی خلاف ورزی ایک عام سی بات ہو جائے گی۔ دنیا کے کسی بھی گوشے میں امن و سکون باقی نہیں رہ پائے گا۔ ایسے میں ظالم حکمران کہیں گے کہ عوام پر کنٹرول کا راستہ جنگ اور بھکمری ہے، کوئی بھی ہمارے سامنے ٹک نہیں سکتا۔ یقینی طور پر یہ تمام صورتحال عالمی برادری کے سامنے ہے، لیکن غزہ اس وقت مظلومیت کی علامت بنا ہوا ہے۔ حالانکہ ابھی بھی موقع ہے، دنیا ابھی بھی اپنی مرضی چلا سکتی ہے، گزرگاہوں کو کھلوایا جا سکتا ہے، انسانی حقوق کے کنونشن کو بھی نافذ کروایا جا سکتا ہے، جرائم کے ذمہ داروں کو کیفر کردار تک پہنچایا جا سکتا ہے، انسانی امداد کو پہنچانے کی گارنٹی بھی دی جا سکتی ہے۔ ابھی بھی وقت ہے کہ کسی بھی ذریعے سے اس صفاکیت کے خاتمے کے لیے کوششیں کی جائیں، لیکن دنیا کسی بھی قسم کا قدم اٹھانے سے قاصر نظر آتی ہے۔ یہاں پر اہم بات یہ ہے کہ غزہ والوں کو صرف روٹی اور دواؤں کی ہی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ اس نہ ختم ہونے والی جنگ کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ وہ تو صرف عام اور معمولی زندگی کے خواہش مند ہیں، ان کو بھی
تعلیم حاصل کرنے کا پورا حق ہے،